کتاب ہے فیوز یزدانی جو ترجمہ فتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے, جو نورانی تاثیر رکھی ہے, جو ایمانی تاثیر رکھی ہے, جو عرفانی تاثیر رکھی ہے, جو احسانی تاثیر رکھی ہے, ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے, جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے, ہم اس طلب کو لے کر بیٹھے کہ ہمارے دل بن جائیں, سنور جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, نفس کی علائشوں سے پاک, بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک, ماحول کی مادی اور گندی علائشوں سے پاک, اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے, یہ قرین بن جاتا ہے, یہ دل میں علائشیں ڈالتا رہتا ہے اس کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست سمائیں گے, ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے, اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے, اللہ کے عطاق کا شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے, اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام یہ ہے اور تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے اور تزکیہ یہی ہے کہ ہمارے اندر کے منفی جذبات پر غلبہ پانے کی قوت حاصل ہو جائے. اللہ والے اسی کی محنت فرماتے ہیں, یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو اس زمانے میں آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے, اس لیے ان کے در تاثیر ہے, لیکن یہ انہی دلوں میں اترے گی جو دل سے اس کے طالب ہوں گے. چند سطرے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں جو پچھلی اتوار پڑھی تھی, یہ تو بار بار کی پڑھنے سننے والی ہیں. فرماتے ہیں, صاحبو میری سنو اور اپنے دلوں سے مجھ پر الزام دور کرو. ہر زمانے میں کچھ لوگ اللہ والوں پر اعتراض بھی کرتے رہے ہیں, اسی لیے فرما رہے ہیں, جن کی نظر اصل مقصود پر نہیں ہوتی, جس نے مقصود کو سمجھ لیا پھر یہ تصور بے غبار ہے. اس فرما رہے ہیں کہ صاحبو میری سنو اور اپنے دلوں سے مجھ پر الزام دور کرو. تو مجھ پر کس طرح الزام دھرتے ہو, میری غیبت کیا کرتے ہو, حالانکہ میں تمہارا شفیق ہوں کہ تمہارے بوجھ اٹھاتا ہوں, تمہارے اعمال کی پھٹن کو سیتا ہوں. حق تعالیٰ سے تمہاری نیکیوں کے قبول اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمانے کی سفارش کیا کرتا ہوں. جو مجھ کو پہچان لے گا وہ مرتے دم تک میرے پاس سے نہ ٹلے گا. بات کتنی سی ہے, جس نے پہچان لیا وہ پھر ہٹے گا نہیں. اپنی شہوات و لذات اور اپنا کھانا پینا پہننا سب مجھے کو بنا لے گا اور میرے سبب دوسروں سے مستغنی بن جائے گا. صاحبزادہ کیا سبب ہے کہ تو مجھ سے محبت نہیں رکھتا, حالانکہ میں تجھ کو چاہتا ہوں تیرے لیے نہ کہ اپنے لیے. تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے, یعنی مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے, میں تو تجھ کو چاہتا ہوں تیری اصلاح کے لیے, کہ تاکہ تیرے دل کے اندر شفافت, لطافت, پاکیزگی آئے, تیرے اندر وہ صلاحیت آئے اور اللہ کے تو قریب ہو اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والا بن جائے. صاحبزادہ کیا سبب ہے کہ تو مجھ سے محبت نہیں رکھتا, حالانکہ میں تجھ کو چاہتا ہوں تیرے لیے نہ کہ اپنے لیے, میں تیرا فائدہ اور تجھ کو قاتل اور مکار دنیا سے چھڑانا چاہتا ہوں. میں تیرا ہی فائدہ چاہتا ہوں اور تجھ سے قاتل اور مکار دنیا سے چھڑانا چاہتا ہوں, اور تو اس کے پیچھے کب تک دوڑتا رہے گا, عنقریب وہ تیری طرف رخ کرے گی اور تجھ کو قتل کر ڈالے گی. حق تعالی اپنے محبین کو دنیا کے ساتھ ایک لحظہ بھی نہیں چھوڑتا، وہ اس کی طرف سے ان پر مطمئن نہیں ہے، نہ ان کو ان کے ساتھ چھوڑتا ہے اور نہ کسی اپنے غیر کے ساتھ. یہاں تھوڑا سا شبہ پڑ جائے گا، شاید دنیا چڑھا رہے ہیں، کیونکہ دنیا تمہاری محبوب چیز ہے. یہی تصوف اور بات کا صوفیوں پر الزام بھی لگ جاتا ہے، دنیا چھڑاتے ہیں. دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بھی صوفیہ نے اس کو سنایا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر اکثر سنایا کرتا ہوں ایسے موقع پر. چیز دنیا از خدا غافل بدن، نہ خماش و نہ خراب فرزند و زن. خود ہی سوال قائم کرتے دنیا کیا ہے، اللہ سے غافل ہو جانا. دنیا کیا ہے، اللہ سے غافل ہو جانا. یہ کپڑوں کا، بیوی بچوں کا، سونے چاندی کا نام نہیں ہے، ہم اسی کو دنیا قرار دے رہے ہیں نا. اگر جو اللہ نے جائز خواہشات ہمارے اندر میں رکھی ہیں ان کو جائز طریقے سے پورا کرے، یہ دنیا نہیں ہے. بس بات اتنی سی ہے. دنیا کب بنے گی، ناجائز خواہشات کے پیچھے پڑے گی، یا جائز خواہشات کو ناجائز طریقوں سے پورا کرنے کے پیچھے پڑے گی، پھر یہ دنیا بنے گی. اس لیے اللہ سے غافل ہو گئے. اگر اللہ کے حکم کی اطاعت کے اندر، اللہ پاک کی بھیجی شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہ کر ان مادی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جائز حضور سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ دنیا نہیں ہے. اس لیے یہ نفی جو ہو رہی اس کی نہیں ہو رہی، یہ کس کی ہو رہی ہے؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبین کو دنیا کے ساتھ ایک لحظہ بھی نہیں چھوڑتا، یعنی طلب کی طرف آنے نہیں دیتا، ناجائز خواہشات کی طرف آنے نہیں دیتا. وہ اس کی طرف سے پر مطمئن نہیں ہے، نہ ان کو ساتھ چھوڑتا ہے، نہ کسی اپنے غیر کے ساتھ، بلکہ ان کے ساتھ ہے اور یہ اس کے ساتھ ہے. ان کے دل میں ہمیشہ ان کے دل ہمیشہ اسی کی یاد میں مصروف، اسی کے سامنے حاضر، دوسروں سے روح گردان، وہ اسی پر متوجہ رہتے ہیں. جو اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے وہ ہر آن ہر گھڑی ہر حال میں اللہ پاک کی نازل شدہ شریعت پر عمل کرتا ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے عطا فرمائی ہے. وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس پر نظر رکھتا ہے کہ میرے اللہ کی منشا کیا ہے، حکم کیا ہے، اور اس حکم کو پورے کرنے کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے. تو یہ ایک لمحہ کے لیے بھی جو ہے وہ اس سے نہیں ٹلتا. کیوں؟ کہ اللہ اس کے ساتھ ہے. اللہ اپنے غیر کے پاس جانے نہیں دیتا، اور یہ اس کے ساتھ ہے. ان کے دل ہمیشہ اسی کی یاد میں مصروف، اسی کے سامنے حاضر، دوسرے سرو گردہ، یعنی ان کے دل کے اندر ایسی لطافت، شفافت، پاکیزگی آ جاتی ہے کہ ان کا دل جیسے مشاہدہ کر رہا ہے اللہ کی اس نظر کو جو اس دل پر پڑ رہی ہے. اللہ سے مانگے، ہماری بھی کوشش یہی ہے اس ذکر کی مجلس سے کہ ہمارے دل کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تو غافل نہیں ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کے علم سے بہر نہیں ہے، اس کی قدرت سے بہر نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کا دیکھنا، ہمارے پرزا کرنا ہمیں یاد ہی نہیں رہتا. یہ دھڑ دھڑ جو گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی تو ہے نا کہ ہمیں یاد نہیں ہے. یہ اللہ والے جو ہیں اس کی یاد میں رہتے ہیں، اسی کے سامنے حاضر، یعنی ہر وقت ان کا دل، انہوں نے دل پہ ایسی صلاحیت حاصل کر لی، ایسی پاکیزگی حاصل کر لی ہے کہ ان کا دل جیسے مشاہدہ کر رہا ہے اس کے دیکھنے کو، بس اسی کے سامنے حاضر ہے، دوسرے سے دور کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں یہ کیا کہیں گے، ہماری نظر کس پر ہے؟ دوسروں پر ہے. ان کی نظر کس پر ہے؟ اللہ. اتنا ہی فرق ہے. یہ اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے کہ وہ دیکھ رہا ہے، ہم شریعت پر اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے، یہ فرق ہے، کیونکہ اس کا دیکھنا یاد نہیں ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل ہمیشہ اسی کی یاد میں مصروف، اسی کے سامنے حاضر، دوسرے سے روبرتا اور اسی پر متوجہ رہتے ہیں، بس وہی ان کا ساتھی ہے، وہی اس کا نگہبان، وہی ان کا انیس و غمخوار. ان کو کس سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ ہی سے ہوتا ہے. اللہ ان کے دل کے اندر ڈھارس پہنچاتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، بس وہی ان کا ساتھی ہے، وہی ان کا نگہبان، وہی ان کا انیس و غمخوار. بارے الہ ہم کو بھی ان میں سے بنا دے، آمین. یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ بارے الہ ہم کو بھی ان میں سے بنا دے، ہماری نگہبانی فرما جیسے کہ نگہبانی فرمائی ان کی، ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے. نیز آپ نے فرمایا اے منافق، اللہ تعالی ہی ہے جو اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے شہرت عطا فرما کر ظاہر فرما دیتا ہے. آپ کے پاس اس زمانے میں، یہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، 545 ہجری کی یہ مجلس ہے، بہت لوگ آتے تھے، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے. ان کو مخاطب کر رہے ہیں جن کا مقصود دل کی اصلاح نہیں، کچھ اور غرض لے کر آئے تھے. کیا فرما رہے ہیں؟ اے منافق، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے شہرت عطا فرما کر ظاہر فرما دیتا ہے. بعض چلتے ہیں، حسرت کرتے ہیں کہ اتنا مجمع کیوں ہو گیا، اتنی شہرت کیوں ہو گئی، یہ واقعات ہیں. اللہ نے عجیب محبوبیت دی تھی، رجال الغیب بھی آپ کے مجلس میں آتے تھے، جڑنے والے جلتے رہے، حسد کرنے والے حسد کرتے رہے، منافق جو ہے وہ حسد کرتے رہے. تو کیا فرما رہے ہیں؟ اے منافق، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے شہرت عطا فرما کر ظاہر فرما دیتا ہے، وہی ان کے متعلق ندا دینے والا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص کو تم پر فضیلت دی گئی، اس کا حکم سنو اور مانو. اللہ ظاہر کر دیتا ہے، اللہ کی تو محبوبیت دار دیتا ہے، اللہ ان کی محبت دار دیتا ہے، اس کا حکم مانو. اللہ دلوں میں یہ ندا دینے والا، جیسے کہ ان کو ندا دے گا کہ اے لوگو، فلاں شخص کو تم پر فضیلت دی گئی ہے، اس کا حکم مانو. وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے مخلوق کے قلوب کو جمع کر دیتا ہے، وہی تسخیر کرنے والا ہے کہ سب کو اس کا متی بنا دیتا ہے. دن رات کے قصے ہیں، آج بھی دیکھ لو، حقیقی اللہ والے جو ہیں انہی کی محبوبیت ہے، ہر زمانے کے اندر انہی کی محبوبیت ہے. ابھی میرے پاس ہمارے اس پرانے ساتھی ملنے کے لیے آئے تھے، مولانا سید احمد خان صاحب کی ماشاءاللہ خوب خدمت کی انہوں نے، آج آئے جماعت میں کہیں آئے قریبی تو ملنے کے لیے آئے، پھر آئیں گے ملنے کے لیے. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسی محبوبیت پورے عالم کے اندر دے رکھی تھی، پورے عالم کے اندر. جس ملک میں جاتے تھے لوگ بشتے چلے جاتے تھے، جہاں جاتے تھے اللہ ڈالتے ہیں، ایسے نہیں ڈالتے، ان کے دل کے اندر کی صلاحیت درست ہونے کے بعد، ان کے دلوں کے اندر شفافت لطافت آنے کے بعد، جب انہوں نے محنت کر کے اپنے دل کو دنیا کی گندی خواہشات سے پاک کر لیا، پھر اللہ دیتے ہیں ان کو. تو چاہتا ہے، اسی منافق سے خطاب ہے کہ اپنے نفاق سے لوگوں کے قلوب کا پر مجتمع کریں، تو خیال خام ہے، یہ تو اللہ ڈالتے ہیں. تو اپنے نفاق سے، یعنی ان کی نقل اتار کر، اندر میں تیرے کھوٹ بڑھا ہوا ہے، شکل ویسی بنا رہا ہے بزرگوں کے، پہناوا ان کا، ہیں صورت ان کی ایسی بنا کے ہے اپنے نفاق سے اندر کھوٹ رکھ کے پھر چاہتا ہے کہ لوگوں کے دل دیو تو بولتے نہ سکتے. نہیں, یہ خیال خراب ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنی شہوتوں کو اپنے قدموں کے نیچے پامال کر اگر واقعی چاہتا ہے تو اپنے گندے خواہشات کو, گندے جذبات کو, اپنی گندی شہوتوں کو اپنے قدموں کے نیچے پامال کر اور اپنے پورے قلب سے ان پر اعراض کر, یہ دل سے ان سے خالی کر. بس اگر ان میں سے کوئی چیز حق تعالیٰ کے علم ازلی میں تیرے لیے مقدر ہوگی وہ اپنے وقت خود ہی آ جائے. یہ ناجائز طریقوں سے کیوں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, حرام طریقوں سے کیوں حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ جو چیز تیرے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے علم ازلی میں, وہ تو آ کر رہے گی, اپنے وقت مقررہ پر آ جائے گی. کیوں؟ مقدرات میں بے رغبتی درست نہیں ہے. یہ بات ذرا بہت اونچے درجے کی ہے, ہماری سمجھ سے بالا ہے. مقدرات میں بے رغبتی درست نہیں ہے, یعنی ان اللہ والوں کو مکشوف ہو جاتا ہے کہ یہ میرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے, یہ آ کر رہے گی, اس سے بے رغبتی نہیں کرتی. بے رغبتی کس سے ہے؟ ناجائز سے ہے, غلط سے ہے. جائز سے بے رغبتی, پھر جو مقدر میں ہے اس سے بے رغبتی درست نہیں ہے. اور علم خداوندی میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. جو اللہ کے علم میں ہے کہ یہ میں نے اس کو دینا ہے, یہ اس کے پاس پہنچانا ہے, اس پہ تبدیلی آ کر رہے گی. مقصوم اپنے وقت پر خوشگوار و کافی مقدار اور مزادار بن کر آئے گا. اللہ یقین اسی فرماتے ہیں, ان کا یقین ہے, یہ اپنا مشاہدہ بتا رہے ہیں, اپنا تجربہ بتا رہے ہیں. مقصوم قسمت تقسیم ہو چکا نا, لکھا جا چکا ہے کس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کب ملنا ہے, مقدار بھی متعین ہے, وقت بھی متعین ہے. تو یہ فرما رہے ہیں یہ اللہ والے جن کے دل کے اندر کی صفافت, لطافت, پاکیزگی ان کو یہ دکھا رہی ہے, وہ اس سے بے رغبت نہیں ہو سکتے. کیوں؟ علم خداوندی میں تغیر تبدل نہیں ہوتا. اور مقصوم اپنے وقت پر خوشگوار اور کافی مقدار اور مزادار برقرار. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی ان لذات سے صحیح لذت یہ ہے کہ اللہ والی اٹھاتے دنیا دار نہیں. یہ دنیا کی ان جائز نعمتوں سے صحیح مزہ کون اٹھاتے ہیں؟ یہ اللہ والی اسے نہیں اٹھاتے. بس تو اس کو عزت کے ہاتھ سے لے گا, نہ کہ ذلت کے ہاتھ سے. عزت کے ہاتھ سے لے گا, نہ کہ ذلت کے ہاتھ سے. اور اس کے ساتھ تجھ کو تعالیٰ کے نزدیک اس میں ظاہر بننے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا کہ تم نے توبہ نہیں کی اس کے لیے, وقت مقرب اللہ نے بھیج دیا تیرے پاس. کیوں؟ کہ تم نے نہ حرص کی تھی, وہ تیری طرف عزت کی نگاہ سے دیکھے گا. کیوں؟ کہ تم نے نہ حرص کی تھی, نہ اس کی طلب اصرار کیا تھا. تو اللہ کا تحفہ آ گیا ہے, یہ اللہ کی محبت میں اللہ نے بھیج دیا ہے. اللہ والوں کو ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے, منتیں کرتے ہیں لوگ, پیش کرتے ہیں, قبول کر لیجیے. وہ تیری طرف عزت کی نگاہ سے دیکھے کون؟ اللہ. کہ یہ چاہ نہیں رہا, میں بھیج رہا ہوں, اور اس سے بے رغبتی بھی وہ نہیں کر رہا. کیوں؟ کہ جتنا تو مقصوم سے بھاگے گا وہ تجھ سے چپٹے گے. مقصوم تو بھاگے گا, اس چپٹے گا, تیرے پیچھے لپکیں گے. بس ان میں بے رغبت بننا صحیح نہیں. کیوں؟ علم الہی کے خلاف کرنے کے در پہ ہونا. علم الہی میں ہے کہ تجھے مقصوم ملنا ہی ملنا ہے, اب تو لینا ہی پڑے گا. البتہ ان کے آنے سے پہلے ان سے اعراض کرنا ضروری ہے. اس لیے اللہ والے جو ہے شکایت نہیں کرتے, اس کے پیچھے نہیں پڑتے. جیسے دنیا دار پیچھے پڑتے نا, یہ ہونا چاہیے, ملنا چاہیے. ان کو پتہ ہے کہ جو ہمارے نصیب میں وہ آ کے رہے گا. زہد اور تناول دونوں چیزیں مجھ سے سیکھ. اللہ یہ بھی تحریر سے بے نعمت کے طور پر فرمائی. اللہ نے نعمت ان کو دی ہے اس دل کی شفافت کے بعد, لطافت کے بعد, پاکیزگی کے بعد, دل کی اصلاح کے بعد, دنیا کی غلط چیزوں سے بے رغبتی کے بعد, گندی ناجائز خواہشات سے اعراض کے بعد. تو میں نے سیکھا ہے, اس لیے فرماتے ہیں زہد تناول دونوں چیزیں مجھ سے سیکھ. اپنی جہالت لے کر اپنے کونے مت بیٹھ. یہ اس کو فرما رہے ہیں جو دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے خلوت میں بیٹھ گیا ہے. لوگ مجھے بزرگ سمجھیں, اندر میرا گڑبڑی ہوئی ہے, دل کی اصلاح ہوئی نہیں ہے, انتظار میں ہے کوئی آئے اور دے, بھیجنے والے پر نظر نہیں ہے, نقالی کر رہا ہے, منافق کو کچھ نہ کچھ بتا رہے ہیں. یہ نفاق ہے نا, ہے نہیں ہے, بن رہا ہے. اپنی جان لے کر کونے مت بیٹھ, فہم دین حاصل کر, پھر عزلت شیم پر پہلے دین کی سمجھ حاصل کر, پھر کونے میں بیٹھ. ان دین تو سیکھا نہیں, فہم تو سیکھا نہیں, سمجھ تو سیکھی نہیں ہے, اور کونے میں بیٹھ کے ظاہر کر رہا ہے کہ میں اللہ والا بن گیا ہوں. فہم دین حاصل کر, اس کے بعد عزلت شیم بن. فہم حاصل کر, حکم خداوندی یعنی شریعت میں اس پر عمل کر. اب یہ دیکھیے یہ کون فرما رہے ہیں, پیران پیر غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, صوفیہ کے سردار ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صوفی کے نام سے آج ہمارے دلوں میں کوئی احترام کے جذبات نہیں ابھرتے. کیوں؟ ہم نے جو صوفی جن کو قرار خود دے دیا, ان کی اسکینڈل دیکھیں, دن رات کے قصے ہیں. ہمیں نفرت ہوتی صوفی کے نام سے, ان کی وجہ سے. یہ صوفی نہیں ہے, صوفی یہ ہیں. صوفی دل کی صفائی کے بعد بنتا ہے, نام رکھنے سے نہیں بنتا. کسی زمانے میں صوفیاء نے اونی لباس پہننا شروع کیا, کھردرا سا لباس ہے نا. کچھ نقالوں نے پہننا شروع کر دیا. حضرت کا ایک جملہ ہے ایک جگہ پر, فرماتے ہیں صوف پہننے سے صوفی نہیں بن جائے گا. یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ صوفیوں کا لباس پہن کے صوفی بن جائے گا. صوف پہننے سے صوفی نہیں بنے گا. صوفی تو دل کی صفائی کے ساتھ ہے. اس لیے عشق کے لیے فرما رہے ہیں پہلے کیا, شریعت کے علم کو سیکھ. یہ جو جہل صوفی کہتا ہے نا شریعت اور ہے, طریقت اور ہے, نا نا نا, کوئی طریقت شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے. طریقت شریعت کے تابع ہے, یہ فرما رہے ہیں. یہ صاحب طریقت بھی ہیں, صاحب شریعت بھی ہیں. کہ پہلا کام کیا کر, فہم حاصل کر حکم خداوند یعنی شریعت میں, اور اس پر عمل کر. اس کے بعد سب سے زیادہ حکم بیٹھ. بجز ان چند افراد کے جو حق تعالیٰ کے جاننے والے ہیں کہ ان سے ملنا جلنا, ان کی باتوں کا سننا تیرے لیے تیری گوشہ نشینی سے افضل ہے. تو اپنے نفاق کو لے کے گوشہ میں بیٹھ گیا ہے, تیرے لیے گوشہ سے افضل کیا ہے؟ فہم میں فہم حاصل کر, حکم خداوندی شریعت اس پر عمل کر. اس کے بعد ادا ہوگا. بجوز ان چند افراد کی جو حق تعالیٰ کے جاننے والے ہیں, ان سے ملنا جلنا اور ان کی باتوں کا سننا تیرے لیے تیری گوشہ نشینی سے افضل ہے. جب تو ان میں سے کسی کو دیکھ پائے اس کا ساتھ نہ چھوڑ. اگر کوئی مل جائے اللہ والا تجھے, جو صحیح اللہ والا ہے, اس کا ساتھ نہ چھوڑ. اس سے علم حق کا فقہ اور معرفت خداوند کی سیکھ. ان اللہ والوں سے کیا ملے گا؟ علم حق کا فقہ اور معرفت خداوندی, صحیح سمجھ ملے گی, اللہ کی پہچان ہوگی, اللہ کی عظمت کی, کبریائی کی, بڑائی کی, صفات کی. کیوں؟ کہ علم مردوں کے منہ سے حاصل ہوا کرتا ہے, کتابوں سے نہیں. صورت مل جائے گی کتابوں سے, حقیقت کہاں کن سے ملے گی؟ ان اللہ والوں کی صورتوں سے. کیونکہ علم مردوں کے منہ ہی سے حاصل ہوا کرتا ہے. اللہ پاک نے صرف کتابیں نہیں بھیجی, بندے بھی بھیجے. خالی کتابوں سے بات بنتی تو کتابیں نازل کر دی جاتی؟ نہیں, کتابوں کے ساتھ اپنے مقرب ترین بندے بھی بھیجے. تو علم کی حقیقت کن سے ملے گی؟ مردوں کے منہ سے. ان کو مرد کہہ رہے. آگے فرماتے کون سے مرد, اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. حق تعالیٰ کے حکم اس کے علم کو جاننے والے ہیں. اصل مرد یہ ہیں جو حق تعالیٰ کے حکم اس کے علم کے جاننے والے. بس جب تیرے لیے صحیح ہو جائے تب نفس و شیطان و خواہش و طبیعت و عادت اور مخلوق پر نظر جانے کے بغیر تنہا گوشے میں بیٹھ جاؤ. اب بیٹھ جاؤ, کسی اللہ والے کا دامن پکڑ کر اس سے اس اللہ کے فہم کو سیکھ کر اللہ کی معرفت کو لے کر اب بیٹھ جائیے. جب یہ گوشہ نشین تیرے لیے صحیح ہو جائے گی تو فرشتے, ارواح صالحین اور ان کی توجہات تیرے ارد گرد ہوں گی. جب یہ گوشہ نشینی تیرے لیے صحیح ہو جائے گی, غلطوں سے پاکی کے بعد, ناجائز خواہشات کو نکالنے کے بعد, گندی رحمتوں کو دل سے نکالنے کے بعد, یہ باتیں ہماری سمجھ سے بالا ہیں. کیوں؟ کہ ابھی تک اپنی عادتوں کو بدلنے کو تیار نہیں ہے. اس زمانے میں خاص طور پر مادی لذتوں نے ہمارے دل و دماغ پر ایسا قبضہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا نفس ہم پر ایسا حاوی ہے کہ اس کے علاوہ سوچ ہی نہیں ہے. انہی کا حصول مقصد بنا ہوا ہے, خواہ جائز طریقے نہ جائز طریقے سے. اس لیے جب یہ گوشہ نشینی تیری صحیح ہو جائے گی تو فرشتے اور ارواح صالحین اور ان کی توجہات تیرے ارد گرد ہوگی اور سبب حفاظت ترقی بنے گی. پھر تیری حفاظت کی جائے گی, ترقی کا سبب بنے گی, کیونکہ فرشتے تیرے ارد گرد ہوں گے, صالحین کی ارواح تیرے ارد گرد ہوں گی, ان کی توجہات تیرے ارد گرد ہوں گی. اگر تو اس طریقے پر مخلوق سے گوشہ نشینی اختیار کرے تو بے شک مفید ہے. اب تو تنہا نہیں ہے, پاکیزہ ارواح تیرے ارد گرد ہیں, نورانی مخلوق فرشتے تیرے ارد گرد ہیں. یہ ایسے تو نہیں آئے جب تیرے دل کے اندر شفافت آئی, لطافت آئی, پاکیزگی آئی اور ہمت آئی, گندگی کو نکالا اپنے اندر سے, صاف کیا جگہ کو اپنے گھر کے درون کو, اب ہی آ گئے تیری ارد گرد, اب تیری حفاظت ہو گئی. تو یہ گوشہ نشینی تیرے لیے مفید ہے, ورنہ تیری گوشہ نشینی نفاق اور فضول اوقات کا ضائع کرنا ہے. کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ تو آگ میں ہوگا نفاق کے ساتھ. اللہ ہماری حفاظت ہو رہا ہے. یہ سخت باتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کا مشاہدہ ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کچھ لوگ نفاق کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, اللہ والا ظاہر کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر کیا نفاق ہے. تو یہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی آگ ہے اور آخرت میں بھی ہوگی. دنیا میں تکالیف کی آگ کے اندر چین نہیں ملے گا, اس نفاق کے ساتھ دنیا میں سکون نہیں ملے گا. مال مل جائے گا, جھوٹی شہرت مل جائے گی, لیکن آگ میں ہوگا بے چین رہے گا, تکالیف کے اندر رہے گا. اور آخرت میں اس آگ کے اندر جو منافق کافر کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. بارے الہ باقی اللہ سے مانگ رہے ہیں معافی و مغفرت اور پردہ پوشی و درگزر اور توجہ فرما. اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ بارے الہ معافی و مغفرت اور پردہ پوشی و درگزر اور توجہ فرما. ہماری پردہ دری مت کیجیے. چھوٹی موٹی لطشیں ہم سے کوئی ہو جائیں, خلاف کی بات ہو جائے, یا اللہ ہماری پردہ دری مت کیجیے, ہمارے گناہوں پر ہماری گرفت نہ فرمائی ہو. اغلب کے اعتبار سے محفوظ ہیں, معمون ہیں, لیکن پھر بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بالکل پاکیزہ نہیں ہوں, اس لیے سوال کر رہے ہیں. بارے الہ معافی کا مغفرت اور پردہ پوشی و درگزر پر توجہ فرما. یہ کون ہے؟ یہ کاملین ہے, کاملین میں سے ہیں. مطمئن نہیں, ڈرتے ہیں. جتنی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اتنی خشیت بڑھتی ہے, اتنا اپنے آپ کو کامل سمجھتے نہیں ہیں. اللہ کے سامنے سمجھتے ہیں کہ میری یہ حیثیت نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مناجات مقبول حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایک جماعت بنائی, جنہوں نے قرآن و حدیث سے ساری دعائیں جو ہیں ان کو جمع کر دیا, پھر اس کی منزلیں بنا دی, تاکہ ایک ہفتے کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اغلب دعائیں جو ہیں نا وہ ہم ادا کر لیں. بہت بڑا کام ادا ملی اس جماعت سے. حضرت کے حکم کی تعمیر میں سالہ سال سے اللہ کا شکر ہے, معمول ہے, ایک منظر روز پڑھ لیتے ہیں. اب آ کے کچھ استحضار بننے لگا, اب ان دعاؤں کی سمجھ آتی تو احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہماری دنیا اور آخرت کی جو ہماری ضرورت تھی, آپ کی ضرورت نہیں تھی, آپ نے مانگی, ہمیں اس تلقین فرمایا کہ مانگو, آپ کی ضرورت نہیں تھی. اب پتہ چلتا ہے اللہم انی استغفرک لما تبت الیک منہ ثم عدت فیہ. اب بتائیے, اللہم انی استغفرک, کہ اللہ میں تجھ سے اس سے توبہ کرتا ہوں کہ جس گناہ سے میں نے توبہ کی پھر کرنے لگ گیا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی یہ؟ ہرگز ہرگز نہیں. آپ نے مانگی ہے, کس لیے مانگی ہے؟ ہماری تعلیم کے لیے. ایسی ایسی دعائیں آدمی حیران ہو جاتا ہے. اللہم انی اعوذ بک یتخبطنی شیطان عند الموت. اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان موت کے وقت مجھے مخبوط لباس نہ کر دے. کون فرما رہے ہیں؟ معصوم, اللہ کی مقرب ترین. آپ کو خطرہ ہے؟ خدشہ ہے؟ ہرگز نہیں, شیطان قریب نہیں آ سکتا. یہ ہمیں سکھایا کہ ماں ہم تھوڑی سی عبادت کر کے مطمئن ہو گئے کہ بس. یہ دیکھو, یہ مانگ رہے ہیں, یہ اللہ والے مانگ رہے ہیں. ہم تھوڑی سی اللہ اللہ کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا بن گئے ہیں. یہ مانگ رہے ہیں اللہ اللہ کی نہیں حجت الایمان عند الموت. اللہ سے مانگ رہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کے وقت مجھے ایمان کی تلقین فرما دینا. اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے. بھائی یہ ہے تصرف. ابھی اللہ والے مانگ رہے ہیں, میں نے تو سرکار کی دعائیں بتا دی ان کے اعتبار میں. یہ بھی اللہ کی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے بہت اونچا مقام ان کو عطا فرمایا. اثر بتا رہے ہیں, ان کے زمانے کے لوگ بتا رہے ہیں, ان کے تعلق سے جو مشاہدات ہیں وہ بتا رہے ہیں. اس پر بھی یہ دیکھ دعا کیا ہے کہ بارہ الہی معاف و مغفر و پردہ پوشی و درگزر اور توجہ فرمایا. ہماری پردہ دری مت کیجیے. اور ہمارے گناہوں پر ہماری گرفت نہ فرمائی ہو. اے اللہ، اے کریم، تو نے فرمایا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وہ بہتری خطائیں معاف کر دیتا ہے. ہماری توبہ قبول فرما لے، ہم کو معاف فرما. آمین. تجھ پر افسوس کہ علم کا دعویٰ کرتا ہے اور جہلوں کا سا اتراتا ان کے غصے کی طرح غصہ کرتا ہے. تجھ پر افسوس کہ علم کا دعویٰ کرتا ہے اور جہلوں کا سا اتراتا ہے ان کے غصے کی طرح غصہ کرتا ہے. تیرا دنیا پر مخلوق کے اپنے سے متوجہ ہونے پر اتراتا علم و فہم بلا دے گا، تیرے قلب کو سخت بنا دے گا. اگر شادمانی کے بغیر چارہ ہی نہ ہو، اس کو شادمان ہو جبکہ دنیا ہو، اس کو خرچ کرے. اگر شادمانی کے بغیر چارہ ہی نہ ہو تو خیر اس کا شادمان ہو جب دنیا ہو، اس کو خرچ کرے. اللہ کے بندوں کو خرچ کرے، اللہ کے لیے خرچ کرے، صحیح جگہ پہ اس کو خرچ کرے. تو خادمان حق کو اس سے نفع پہنچائے. یہ جو تیرے پاس اللہ نے مال بھیجا ہے، دنیا بھیجی ہے، تو خادمان حق جو حق کی خدمت کرنے ہیں ان پر خرچ کرے، نفع پہنچائے، ان کو کھلا پلا کر، ان کی طاعت، ان کی اعانت کرے. دن رات خوف پر قائم رہے، یہاں تک کہ تیرے قلب اور باطن سے کہہ دیا جائے، جس طرح کہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ خوف نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، کہہ دیا جائے گا، دل میں آواز آئے گی جیسے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کہا گیا تھا، خوف نہ کر، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، کہ سب سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. تو ان کے بے خوف بنا دیے جانے والوں میں تو ان بے خوف بنا دیے جانے والوں میں داخل نہیں ہے، کیوں کہ عمل کے بغیر صرف علم کا حفظ یاد کر لینا ہی تیرے پاس ہے. علم تو سیکھ لیا، عالم تو کہلا رہا ہے، عمل تیرے پاس ہے ہی نہیں. پھر یہ ضرور ہے تو انبیاء کا وارث نہ ہو سکے. وراثت تو صرف علم، عمل، اخلاص سے صحیح ہوا کرتی ہے. انبیاء کے وارث جو فرمایا نا، علماء انبیاء کے وارث ہیں. کون ہے؟ علم، عمل، اخلاص. اپنے مرتبے سے واقف ہو کہ جو چیز تیرے مقصود میں نہیں اس کی طرف مت بڑھ. حق تعالیٰ کی مقدر فرمائی چیزوں میں سے اس کی موافقت پر قائم رہے. جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا اس پر قناعت کر، اس پر راضی رہ. بس لابد وہ تجھ کو توفیق بخشے گا، تجھ پر عنایت فرمائے گا، وہ تیرے ہر تیرے سر سے بوجھ اٹھا لے گا، دنیا آخرت میں تیرے ساتھ نرمی کا برتاؤ فرمائے گا. مومن کا جب ایمان قوی ہو جاتا ہے، اس کا نام صاحب ایقان رکھ دیا جاتا ہے. اللہ کرے ایقان بھی سمجھ میں آ جائے. ایمان کی اصل کیا ہے؟ ایقان، یقین. یہ اندر چھپی ہوئی چیز ہے، یہ ذوقی چیز ہے. وہ دل کا جب حادثہ بیدار ہوگا پھر پتہ چلے گا. ابھی تو الفاظ ہی ہیں. جب اس کا ایقان قوی ہو جاتا ہے، اس کا نام عارف بن جاتا ہے. اب اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اب یہ عارف بن گیا. اور جب اس کا علم قوی ہو جاتا ہے، جب اس کی معرفت قوی ہو جاتی ہے، اس کا نام عالم رکھ دیا جاتا ہے. لو جی، ابا کیا عالم بنا. مومن کا جب ایمان قوی ہو جاتا ہے، اس کا نام صاحب ایقان رکھ جاتا ہے. جب اس کا ایقان قوی ہو جاتا ہے، اس کا نام عارف. جب اس کی معرفت قوی ہو جاتی ہے، اس کا نام عالم رکھ جاتا ہے. جب اس کا علم قوی ہو جاتا ہے اس کا نام محب قرار دیا جاتا ہے. جب اس کی محبت قوی ہو جاتی ہے اس کا نام محبوب رکھا جاتا ہے. یہ درجات ہیں. جب یہ شان محبوبیت صحیح ہو جاتی ہے اس کا نام غنی مقرب مستانس قرار دیا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کے قرب سے انس پاتا ہے. حق تعالیٰ اس کو اپنے حکم اپنے علم اپنی اگلی پچھلی لکھت اپنی قضاء و قدر پر اطلاع بخشتا ہے. اس کو ملے گی اور یہ اس کے حوصلہ اس کے قلب کی اس طاقت و گنجائش کے مطابق ہوتا ہے جو اس کو حق تعالیٰ عطا فرماتا ہے. وہ اپنے رب کی معیت میں قائم اب اس کا دل اس کی معیت کا ادراک کرتا ہے احساس کرتا ہے. وہ اعتبار قلب مخلوق سے بہن ہوتا ہے. لوگوں میں رہے گا دل ان سب سے اٹ کے طرح حق تعالیٰ کے ساتھ. جب حق تعالیٰ کا علم سابق یعنی تقدیر الہی کے ظہور کا وقت آتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے مقصوم کی کوئی چیز کھانے پینے پہننے اور نکاح کرنے کی ہوتی ہے, کیونکہ محبوب حق جس کی طرف مقصوم نافذ کیا گیا ہے اس مقصوم کی چیز سے غائب ہوتا ہے, اس لیے مقصوم اس شخص کو پاتا ہے جو اس سے لے لے. لہذا حق تعالیٰ اس محبوب صاحب مقصوم کو تناول کی غرض سے موجود فرما دیتا ہے. پہلے اس سے رائٹ تھا اپنے قلب کے اعتبار سے, اب اسی چونکہ مقصوم اس کے مقدر میں اللہ رکھا ہے اس کو واپس لٹا دیتا ہے. پہلے سکر میں ہوگا نادیت میں ہوگا مدہوشی میں ہوگا, لیکن مقصوم چونکہ اس کے مقدر میں لکھا گیا اب اس کو واپس لٹا کے اپنا مقصوم لے لیا. یہ سب چیزیں ذوقی ہیں جی, تاکہ اس کا علم غلط نہ ہونے پائے. وہ محبوب تو فنائیت میں محو ہو لیتا ہے, یعنی وہ تو مدہوش ہو گیا نا, مزے میں ہے نا, ہر وقت اسی طرف جا, لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ اس دنیا کے اندر اس نے اپنا مقصوم لینا ہے, لوٹا دیتے ہیں اس کو جا, وہ مدہوشی سے بیدار کر دیتے ہیں, کھا لے پی لے پہن لے حق کے زوجیت ادا کر دے. پس حق تعالیٰ اس کو دوسرے جنم میں مخلوق فرماتا ہے, اس کو وجود بخشتا ہے تاکہ اپنے علم ازلی میں مقصومات کی تعمیر فرمائی منہدم نہ ہو جائے. اللہ کے علم ازلی میں پہلے سے طے ہے کہ یہ مقصوم دینا ہے اور اس نے لینا ہے, اب یہ مدہوش ہے اب یہ مغلوب ہے, لیکن اس کو بیدار کر دیا جاتا ہے اس کو ہوشیار کر دیا جاتا ہے, اس کے اندر تقاضے پیدا کیے جاتے ہیں اور جائز طریقے سے عزت توقیر کے ساتھ اس کا مقصوم ملتا ہے, تاکہ جو اللہ کے علم ازلی میں ہے مقصومات وہ منہدم نہ ہو جائے. بس مقصوم کے نوالے اس کو بادلی نخواستہ اس طرح کھلائے جاتے ہیں جیسے چھوٹے بچوں کو کھلائے جاتے ہیں, جیسے ماں اپنے دودھ بیتے بچے کے منہ میں شہد چٹایا کرتی ہے کہ مقصوم خود اس کے منہ میں اترتے ہیں اور ان کا کھا لینا اس پر ایسا لازمی کر دیا جاتا ہے جیسے مریض پر شربت وغیرہ کا پینا لازمی کیا جاتا ہے, اس طرح پر اس کے اختیار کے بغیر اس کی قوت محفوظ رکھی جاتی ہے, تاکہ ضعف کے سبب عبادت سے عاجز نہ ہو جائے, بلکہ تقدیر ہی اس کی پرورش کیا کرتی ہے جو کہ مومن و صاحب ایمان و معرفت اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے اور مضر دفع کرنے سے فانی اور عاجز ہوتا ہے. مغلوب ہو گیا نا, محویت میں ہو گیا نا, اب اللہ اس کو شاید یہ باتیں ذرا بہت اونچے درجے کی ہیں ہماری عقول سے بالا, ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ ابھی تک ہمارے اندر وہ شفافت نہیں آئی, ابھی ہم اپنے نفسانی لذات سے باہر نکلنا نہیں چاہ رہے. یہ باتیں اونچے درجے کی ہیں, یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ تصوف کی اصل ہے. تو اللہ سے مانگے, بات تو آگے بھی چلے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. جو ہے نا یہ ہم جو بزرگوں کے ارشادات پڑھتے ہیں کبھی جدید کبھی قدیم, تاکہ تصوف جو بدنام ہوگی آج اس کی اصلی شکل ہمارے سامنے آ جائے, ہم بھی اصل کی رغبت کریں. اس کی طرف متوجہ. تو دل کے اندر کے اس ادراک کی بیداری کے لیے, اتنی باتیں ہم نے سنی ہیں نا, اس کے احساس کی بیداری کے لیے ابتدا اللہ کے ذکر کی کثرت سے ہے. یعنی اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کی مشق کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. ہمارے یہاں طریقہ ذکر جو ہے, ذکر قلبی ہے, ذکر خفی ہے, ایک طریقہ یہ بھی ہے. یہی یعنی کہہ رہا ہوں, یہ بار بار عرض کرتا ہوں, کیونکہ آج کل جو جس طریقے پہ رہا ہے وہ سمجھتا ہے یہی ہے, سب کی نفی کر دیتے ہیں, ایک دم جھٹک دیتے ہیں. یہ بھی کم ظرفی کی بات ہے, کم حوصلے کی بات ہے, یہ بھی نادانی کی بات ہے. حقیقت یہ ہے اللہ اپنے بندوں کی تربیت کے لیے مختلف طریقوں سے مختلف طریقے سجھاتے ہیں. اس لیے یہ نقشبند کا طریقہ, یہ چشتیہ طریقہ, یہ سہروردیہ طریقہ, یہ قادریہ طریقہ, یہ علاج کے طریقے ہیں. دل کے اندر شفافت, لطافت, پاکیزگی لینے کے طریقے ہیں. یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں یہ بھی ایک طریقہ ہے. اب اس کی تلقی اس لیے کر رہے ہیں, ہم نے یہ سیکھا ہے. جس نے ہومیوپیتھی ڈاکٹری پڑھی ہے تو ہومیوپیتھی علاج کرے گا نا, جس نے جدید میڈیکل سائنس پڑھی ہے اسی سے کرے گا نا, جس نے اینشنٹ میڈیسن جڑی بوٹیوں کا طریقہ سیکھا ہے وہ اسی سے علاج کرے گا نا. کئی طریقے علاج ہیں, تاکہ جسم کے امراض سے ازالہ ہو کے جسم میں قوت آئے. اسی طریقے دل کے اندر یہ جو بیٹھ گئی ہے سستی, ختم ہی نہیں ہوتی. جی کہتے ہیں سستی ہو رہی, سستی ہو رہی, سستی ہو رہی ہے. وہ اندر سے ان کو نکالنے کے لیے یہ علاج کے طریقے ہیں. ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کی ہمارے یہاں مشق کی جاتی ہے, اس کا حکم بھی ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر. اور صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, کثرت سے یاد کرو, غافل میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے, اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. فذکرونی اذکرکم, اللہ فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا, رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو تبتل کے ساتھ. تبتل کیا ہے؟ علیحدگی میں بیٹھ کر, تنہائی میں بیٹھ کر. یعنی یہ جو صلاحیت جو ابھی ہم نے اتنی جو پڑھی ہے, ابھی سنی ہے, دل کے اندر یہ شفافت, یہ لطافت, نفس کو مغلوب کرنا, شیطان سے بچنا, گندی سزاؤں کے اثرات سے بچنا, آج کل کا جو مادی فتنہ دل و دماغ پر حاوی ہوا ہے اس سے بچنا ہے, اس کے لیے ہمیں کچھ وقت نکالنا ہوگا. اللہ کرے اس کو بھی ضروری سمجھ لیں, کیونکہ جس کو ضروری سمجھتا ہے اس کے لیے وقت نکل آتا ہے, جس کو ضروری نہیں سمجھتا وقت نہیں نکلتا. تو اللہ کرے اس کی ضرورت کا بھی احساس ہو. اس لیے اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے تنہائی کے اندر محنت کرنی ہے, کہ تنہائی میں بیٹھیں. یہاں تو تعلیم کے لیے جمع ہو گیا نا, اصل جو دل کی اصلاح کا ذکر ہے وہ تنہائی کا ہے. تنہائی میں بیٹھیں پھر دل پر, یہ تصور کی مشق ہے. فتبارک قسم ربی کا, کہ رب کا اسم بڑا متبرک ہے. اس مبارک نام کو تصور سے دل پر لکھ لیں یا لکھا ہوا تصور کریں, جو رنگ جس کو اچھا لگے. اب تصور سے اپنے ارادے سے دل میں اس مبارک نام کی تکرار کریں, اللہ 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 اللہ. یہ تکرار مبارک نام کی اتنی کرنی, اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ کے اندر رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں اس کی ہر اچاہٹ پر ڈال دے, ہر نافرمانی سے روک دے, حرام کاموں سے روک دے. تو اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے وہ شفافت, وہ لطافت, وہ پاکیزگی, وہ قوت, وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیں. آنکھیں بند کرنا ایک وقتی ضرورت ہے, اعلی درجہ یقیناً کھلی آنکھوں سے کرنا ہی ہے. لیکن بعض اوقات بعض کی توجہ نہیں جمتی، اس لیے آنکھیں بند کر لیں تاکہ توجہ کس پر آ جائے، دل پر جایا ہے. تو دل پر یا لکھیں یا لکھا ہوا تصور کریں، لیکن ایک بات تو سب کے لیے ہے، تصور بنے یا نہ بنے اپنے ارادے سے دل کے اندر یہ تکرار ضرور کریں، اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیں. وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة. يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور معرفة وجهك. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، عليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.